کازه می جان
بذار من بپرسم به دوخان چی هم چیزی هست
خانون گولانی
خانون گولانی
بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی۔ آج کا خصوصی پروگرام جو کہ اسلامی جمہوری ایران کے 11ویں صدارتی انتخابات اور 4th بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات کے تعلق سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ سب سے پہلے میں فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے آج ایک بار پھر اپنی سیاسی بصیرت اور شعور اور زبردست موقع شناسی کا بھرپور ثبوت پیش کیا ہے۔ ایران کے عوام نے ایک بار پھر اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب کی امنگوں سے بھرپور وفاداری کا اعلان کیا، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا ایک بار پھر اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی آج جتنے بھی ووٹ پڑ رہے ہیں اور جتنے بھی ووٹ بیلٹ بکسوں میں جا رہے ہیں وہ صرف اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ وفاداری کا اعلان ہی نہیں بلکہ دشمنان اسلام اور استکباری طاقتوں کے منہ پر بھرپور تماچا بھی ہیں۔ اس قوم کو جتنا بھی شاباش کہا جائے کم ہے۔ ظاہر ہے کہ قوم نے ایک بار پھر امریکہ اور اس کے حواریوں کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پابندیاں، دھونس اور دھمکی ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ جی ہاں، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم نے آج ایران کے عوام جو سیاسی کارنامہ اور جس سیاسی جہاد کی تاریخ رقم کر رہے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممبر پارلیمنٹ جناب مہرداد بزر پاش صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
بندہ ہم خدمت شما و ہمیں بینندگان عزیز،
میں بھی تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے مبارک دن کی مناسبت سے۔ اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ ایران کا 11ویں صدارتی الیکشن کس اہمیت کا حامل ہے آپ کی نگاہ میں اور نظر میں؟
بندہ ہم متقابلا تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیہ،
میں بھی آپ کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں بھی۔ ہر قوم کی قدر کو اس کے امنگوں کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے، اور جس حد تک اس کی امنگیں متعالی اور اعلیٰ ہوں گی اور اس کی حوالے سے اس کا قدر و قیمت بھی متفاوت ہوتی ہے، اور ہرچہ قد جس ملت کی امنگیں کم ہوں گی اسی حساب سے اس کی قدر و قیمت کم ہوگی۔ ملت ایران نے اپنی امنگوں کو اعلیٰ اہداف اور مقاصد کے اوپر رکھا ہے اور کبھی بھی اپنے ان امنگوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مغرب کے تمام تر تجزیہ نگار جو ان کے پاس جدت تک جو ہے وہ تجزیہ و تحلیل کرتے رہے ہیں, لیکن وہ ایران کی قوم کے حوالے سے کیے جانے والے اپنے تمام تجزیوں سے تھک چکے ہیں, کیونکہ ان کے کوئی بھی تجزیہ جو ہیں وہ پورے نہیں اترے ان کی امنگوں پر. لہذا ایران کے اندر بہرحال جو ہے پابندیاں لگائی گئیں, بہت سارے دباؤ ڈالے گئے, سیاسی پریشر ایران کے اوپر ڈالا گیا, لیکن ملت ایران بالکل اس سے گھبرائے نہیں اور انہوں نے اس دباؤ کو ہرگز قبول نہیں کیا. حقیقت یہ ہے کہ ملت, اور آج کا انتخاب اس بات کا گواہی دے رہا ہے کہ ملت ایران پائیدار ہیں اپنے موقف پر, اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملت ایران کس حد تک پرجوش طریقے سے انتخابات میں شریک ہے. لہذا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ملت ایران انتخابات سے تھک چکا ہے تو دلیل لے کر آئے, لیکن ہم اپنے دعوے کی دلیل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی انتخابات اور اس کی یہ تصاویر اس بات کی گواہ ہیں کہ ملت ایران پوری طرح سے پائیدار اور اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے, اور وہ انقلاب اسلامی ایران کے موقف سے پوری طرح ہمارے. بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے, ایران کے اندر پوری طرح سے جمہوریت ہے, تمام طیف اور تمام تفاوت نظریات کے لوگ اس انتخابات میں شریک ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. دو افراد نے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, کہ انتخابات سے کنارے گیری اختیار کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ میرا تعلق انڈسٹری سے بھی رہا ہے, تو میں عرض کروں کہ مختلف جو بڑی بڑی ایران کی کمپنیاں ہیں میں ان میں رہا ہوں. بعض یہ کہتے ہیں, در دوسرے ممالک کے اندر ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے انتخابات سے جانتے ہیں کہ ان کا آئندہ صدر کون ہوگا, لیکن یہ ڈیموکریسی, یہ ایک جمہوری نسخہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی یہ کہے کہ پہلے سے اس کو پتہ چل جائے کہ ایران کا یا ہمارا صدر کون ہوگا.
خودش قاصر از اینکه خودش دفاع کنه, پیمان امنیت ملی و کسای دیگه, یعنی کشورهای دیگه از این باید محافظت بکنه.
لہذا بہت سارے ممالک تو اس خطے میں ایسے ہیں کہ جو اپنے ممالک اپنے ملک کا خود دفاع نہیں کر سکتے,
اور امنیت ملی با کسی بستی
ہم نے ایک نہ کسی کے ساتھ سیکورٹی معاہدہ کیا ہے, نہ ہی اپنی قومی سلامتی کا کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. ہم ایک مقتدر اور آزاد ملک ہیں.
متومیان بالاخره با شما هم همین, شما اگه در یک جامعه ای,
اگر آپ کسی ایک معاشرے میں اگر کوئی بھی معاشرہ اپنے ہمنگوں پر کھڑا ہونا چاہے اور آزادی کے ساتھ رہنا چاہے تو یقیناً اس کو پریشانیوں کا سامنا کرے گا, کیونکہ ان کو پریشان کیا جائے گا. بلکہ یوں کہوں کہ ایک روز جو ہے ہم پر پابندیاں لگایا جاتی ہیں, ایک دن جو ہے وہ دباؤ سیاسی ڈالا جاتا ہے. بہرحال ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اقتدار اور اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے ہم اس کو دیں گے. یہ انتخابات جو ہو رہے ہیں یہ اسی کا ایک عکس ہے کہ ملت ایران چاہتے ہیں کہ جو بہترین ہو, جو جس کے اندر مینجمنٹ کی انتظامی صلاحیتیں ہوں اعلیٰ, اس کا انتخاب کریں گے.
بہت شکریہ, میں بھی حاضر ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیوز, یہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب قمر آغا صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
قمر آغا صاحب, ابھی آپ نے پلے بیک میں تصویریں دیکھی ہوں گی, اس وقت یہاں ایران میں شام کو 6 سے زائد ہو چکے ہیں, 6:08 اور کچھ سیکنڈ ہو چکے ہیں, یعنی جو پولنگ کی قانونی مدت تھی صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک وہ گزر چکی ہے, لیکن پولنگ مراکز میں پورے ایران میں چھوٹے بڑے شہروں میں, ظاہر ہے جو چھوٹے گاؤں اور قصبے ہیں وہاں تو ظاہر ہے کہ رائے دہی کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا, لیکن جو شہر ہیں, جو اس سے بڑے شہر ہیں, جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, وہاں پر اس وقت اگر آپ جائیں پولنگ مراکز پر تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی صبح ہوئی ہے. اتنا بڑا ہجوم, اتنا بڑا ٹرن آؤٹ کس بات کی گواہی آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ تھرائیونگ ڈیموکریسی ہے, اور اس پورے خطے میں اگر آپ دیکھیے، بلکہ خطہ کیا، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا اور ادھر نارتھ افریقہ، آپ کو کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں دکھتی. ایران اکیلا دیش ہے اس پورے عالم اسلام میں جہاں پہ بہت ڈیپ روٹیڈ ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں، تیس تھی کہ اب تو 30 سال سے زیادہ ہو گئے ڈیموکریسی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یقین بھی اس سیٹ اپ پہ ہے جو وہاں پہ اسٹیبلش ہوا تھا اسلامک ریولوشن کے بعد، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے آ رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی نشانی ہے کسی بھی زندہ قوم کے لیے کہا جا سکتا ہے. اور الیکشن کی ٹائمنگ بھی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ ایران کے اوپر غیر معمولی دباؤ ہے بڑی طاقتوں کا، ہر طرح کے سینکشنز لگا دیے گئے ہیں جو کہ انلیگل ہیں بائی دی وے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ جو ایران کی نیشنل پالیسیز ہیں، چاہے نیوکلیئر کی ہوں یا ڈیفنس ریلیٹڈ ہوں یا دوسری جتنی بھی پالیسیز ہیں، ان سب کے اوپر ایک یونانیمیٹی نظر آتی ہے اور وہ سب مل کے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یونٹی وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ زیادہ تر دیشوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں اس قسم کے سینکشنز یا اس قسم کے دباؤ آتے ہیں تو یونٹی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایران ایک ایسا واحد دیش ہے کہ جہاں پہ وہ برقرار ہے. برقرار ہی نہیں بلکہ وہ لگاتار ترقی بھی کرتا چلا جا رہا ہے. جس طریقے سے اس کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جس کی ابھی بات کر رہے تھے ہم سے پہلے جو وہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے، پھر اس کے بعد نیوکلیئر ڈیولپمنٹ جس طریقے سے ہو رہا ہے، پیسفل نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ایک بڑا یونیک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ کسی بھی ڈیولپنگ نیشن میں نظر نہیں آتا، جس طریقے سے ایران لگاتار آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو ڈیفنس پروڈکشن پروگرام ہے ایران کا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس کو کہا جا سکتا ہے سیلف ریلائنس، یہ ایک بہت یونیک چیز ہے، کیریکٹر ہے ایران کا، بڑا یونیک کیریکٹر ہے ایران کا، جو ایران کو میں سمجھتا ہوں اس پورے ریجن میں نہیں بلکہ دنیا میں بہت آگے لے جانے والی بات ہے. اس لیے کہ اگر یہ سیلف ریلائنس آتا ہے تو پھر ایران جو ہے ایک بہت ہی ڈیولپ انڈسٹریل نیشن کی شکل میں ایمرج ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے لگاتار. حالانکہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے اتنی ترقی ہو رہی ہے، اس لیے کہ جس طرح کے سینکشنز لگائے گئے ہیں ایران پہ یہ غیر معمولی ہیں. دوسری بات یہ کہ انلیگل ہیں، اس لیے کہ یہ سینکشنز جو ہے وہاں پہ عام جنتا جس سے افیکٹ ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹ کا وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لاس کا وائلیشن ہے، رائٹس کا وائلیشن ہے، کیونکہ یہ عام جنتا اس سے افیکٹڈ ہے، اس سے اسپتال افیکٹڈ ہیں، بیمار لوگ افیکٹڈ ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی کو حق نہیں ہوتا کہ کسی بھی ایسے سینکشنز لگائے جائیں کہ جن سے مریض یا اسپتال کرپل ہو جائیں یا دوائیں مہیا نہ ہو پائیں یا ان کو بیسک جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں، ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو مہیا نہ ہو. تو یہ ایک انلیگل چیز ہے، یہ عام جنتا کو پنشمنٹ دیا.
بہت شکریہ قمر آغا صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں.
یونٹی آ جائے، لیکن بہرحال ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایران اپنے اس امتحان میں بھی کھرا نکلا، اور بلکہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یونٹی بھی آئی، اور بلکہ وہ یونٹی برقرار رہی اور آگے بھی پڑھ رہا ہے، لگاتار ترقی کر رہا ہے
انشاءاللہ. میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھیوں نے ایک صدارتی امیدوار جناب سعید جلیلی کی بایوگرافی تیار کی ہے، اسے دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خبروں سے پہلے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں تین امیدواروں کی بایوگرافی آپ کی خدمت پیش کی گئی. اب سعید جلیلی صاحب جو ایک امیدوار ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے.
سعید جلیلی سعید جلیلی ستمبر 1965 میں شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد مقدس میں پیدا ہوئے. انہوں نے ایران کی معروف امام صادق علیہ السلام یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. وہ گزشتہ 18 برس سے ایرانی وزارت خارجہ سے وابستہ رہے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خارجہ پالیسی ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس کا موضوع تھا۔ وہ اس وقت امام صادق علیہ السلام یونیورسٹی میں پیغمبر کی ڈپلومیسی کا موضوع پڑھا رہے ہیں۔ وہ 1980 سے 1988 تک عراق کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے دوران رضاکار فورس بسیج کے کارکن کی حیثیت سے محاذ جنگ پر رہے، اور اس دوران انہیں زخمی ہونے کے بعد اپنی ایک ٹانگ سے بھی محروم ہونا پڑا۔ 30 سال کی عمر میں انہیں وزارت خارجہ کے انسپیکشن آفس کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا، جس پر وہ 1996 تک خدمات انجام دیتے رہے۔ سید محمد خاتمی کے دور صدارت میں انہیں امریکی امور میں نائب وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دفتر کے سینئر ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 2005 میں محمود احمدی نژاد ایران کے صدر بنے تو ڈاکٹر سعید جلیلی ایک بار پھر وزارت خارجہ میں واپس آ گئے، اور انہیں یورپ اور امریکہ کے امور میں نائب وزیر خارجہ مقرر کیا گیا۔ وہ یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج خاویر سولانا کے ساتھ ہونے والے جوہری مذاکرات میں ایران کے اس وقت کے اعلیٰ جوہری مذاکرات کار ڈاکٹر لاریجانی کے معاون بھی رہے۔ جب ڈاکٹر علی لاریجانی نے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری کی حیثیت سے استعفیٰ دیا تو یہ عہدہ سعید جلیلی کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ اسلامک انجینئر سوسائٹی کے رکن بھی ہیں۔
جی، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے مہمان جناب مہرداد بدر پاش صاحب کی خدمت میں، جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں تہران سے۔ بدر پاش صاحب، اگر عوام زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں انتخابات میں شرکت کریں تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے، اس کا تو یقیناً بہت زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ ایران کی نیشنل سیکورٹی اور بین الاقوامی سیکورٹی واقعا اس کا براہ راست تعلق ہے ایران کے انتخابات سے۔ جتنا جس حد تک ایران کے عوام بھرپور طریقے سے انتخابات میں شرکت کریں گے، اسی حساب سے دشمن کے لالچ اور حرص و طمع کی جو حوث ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور دوسرے کہ دنیا یہ کہتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایران ایک آئسولیٹ ملک ہے، اور ان کے جو پروپیگنڈا مشینری ہیں وہ اس کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہ انتخابات جو ہیں انہوں نے ان کے اس پر خط تنسیخ کھینچ دی اس پروپیگنڈے پر۔ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ایران کوئی آئسولیٹ ملک نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کا ایک چھوٹا موٹا کوئی ملک نہیں ہے کہ جو کسی کونے میں پڑا ہو۔ ایران کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے جو ہے، پھر کیوں اس کو جو ہے وہ ان کو بند کیا جا رہا ہے؟ واقعا اس کو کس طرح سے، کس تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے تو پھر تم ہمارے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں کو کیوں منقطع کیا جاتا ہے، ان کی نشریات کو پابندی لگائی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پابندیوں کی جہاں تک بات ہے، اگر یہ پابندیاں ہم پر لگائی جاتی ہیں، امریکہ ان پابندیوں سے کوشش کر کے کوشش کرتا کر رہا ہے، اس کے لیے کون سے قانونی راستے پورے کیے گئے ہیں عالمی قوانین کے تحت؟ لہذا جب وہ عالمی اجماع اور سلامتی کونسل اور جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان سے جب وہ مایوس ہو گئے، تو البتہ اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادارے جو ہیں وہ پوری طرح سے منصفانہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ کیا نام ہے طے نہیں کیا، اور ان مراحل کو بھی طے نہیں کیا، اور لہذا انہوں نے یک طرفہ طور پر پابندی لگائی، اور ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہوا، ہم اس سے ڈرے نہیں۔ ہم نے ایسا بالکل نہیں ہے کہ ایران کے خلاف لگائی جانے والی پابندیاں کوئی عالمی اجماع کے تحت لگائی گئی ہیں، یہ صرف یک طرفہ پابندیاں جو صرف امریکہ نے لگائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امکان نہیں ہے کہ مثلا کوئی آ کے اگر ہمارے اوپر چیخے چلائے تو ہم اس سے ڈریں، تو یہ تو ایسا نہیں ہے۔ امریکہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے ان کے لیے ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہمارے لیے کوئی اثر نہیں رکھتی۔
مرحوم مصدق ملی شدن
جب میں ایک سوال کرتا ہوں، جب ایران میں ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم تھے اور انہوں نے تیل کو قومی آیا، یعنی ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے تیل کے بارے میں خود فیصلہ کریں اور خود اس کو پیدا کریں اور خود ہی اس کو فروخت کریں، آقای مصدق نے تو کوئی اسلامی حکومت کے بات نہیں کی تھی، وہ تو صرف ملی قومیائی کی بات کی تھی۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے قومی آنے کا اعلان کیا تیل کی صنعت کو، تو ہم سے تیل کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی۔ اس وقت تو اسلامی حکومت کا مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی آقای مقدس جو مصدق اسلامی حکومت چاہتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی ہم نے قومی آئے تیل کو، تو انہوں نے تحریم پابندیوں کا ہم پر آغاز کر دیا۔ ہمارے پاس تو جب انقلاب آیا تو ایٹمی صنعت بھی نہیں تھی، ایٹمی ٹیکنالوجی تھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1979 میں انقلاب آیا تو اس کے بعد ہی فوراً ہمارے پاس پابندیاں شروع ہو گئیں اور ہمارے جتنے اثاثے تھے بین الاقوامی بینکوں میں وہ سب منجمد کر دیے گئے۔ تو ہمارے ساتھ کیا مشکل تھی ان کی؟ ہمیں یاد ہے کہ جب آپ جنگ کو لے لیجئے، ہمارے خلاف جنگ مسلط کی گئی، اس میں حقیقت میں تقریباً 50-60 ممالک جو تھے وہ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے، اور اب جو ہے وہ ایران کے خلاف بہانہ جو ہے وہ اس کا ایٹمی پروگرام ہے۔ بہرحال یہ مختلف بہانوں سے ہمارے اوپر جو ہے وہ پابندی، ایک دفعہ جو ہے وہ ایٹمی پروگرام کا، ایک دفعہ تیل کا بہانہ بنا کر ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ وہ یہ کہ کسی ملک کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کوئی ٹیکنالوجی حاصل نہ کرے، یہ کون سا بین الاقوامی قانون ہے؟ یہ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی استثناء ہے کہ مثلا کچھ لوگوں کچھ ملکوں کے پاس ہو ایٹمی ٹیکنالوجی، کچھ ملکوں کے پاس نہ ہو، یہ بھی کون سا انصاف ہے اور کون سا قانون ہے؟ لہذا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، اقتصادی طور پر پریشان ہو گیا ہے، یا اس طرح کے دوسرے پروپیگنڈے۔ ہم جانتے ہیں ارجنٹائن کی مثال لے لیجیے، ارجنٹائن خود لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے، 50 ارب ڈالر اس کے جو ہے وہ دیوالیہ ہوا اور اس کا غیر یعنی اس کے غیر ملکی قرضے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کے تسلط میں تھا، لیکن وہ کیا ہوا اس کا نتیجہ؟
اگر برای امریکہ صرفے اقتصادی نہ داشته باشن، امریکہ پیمان امنیتی چس ہمیں انہوں
پر، اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے جو کرتا ہے، اگر امریکہ کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو امریکہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور آپ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کی مثال لے لیجئے کہ وہاں ذرا سی کوئی مشکلات ہوتی ہیں پوری دنیا کی صورتحال دگرگون ہو جاتی ہے۔ امریکہ 30 سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے ایک بہت بڑی، چین کو کنٹرول کرنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چین کئی گنا زیادہ امریکہ کی آبادی ہے اور اس کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر چین اپنی پوری مارکیٹ میں اپنی اشیاء ڈال دے تو امریکی پروڈکٹ کو کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہم دنیا کی ہم دے سکتے ہیں، ہم مثال کے طور پر جو امریکہ کے دلدادہ ممالک ہیں جن کے پاس آبادی بہت کم ہے لیکن کئی گنا زیادہ تیل کی دولت ہے، اور ان کی حقیقت کہ ہمارے تیل کی دولت ہم سے کم ہے۔
وزیر صاحب معاف کیجیے گا، ہمارا رابطہ اس وقت ایک پولنگ سینٹر سے ہوا مرکز سے، جہاں ہمارے ساتھی حسن زیدی موجود ہیں، براہ راست وہاں چلتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ جی حسن زیدی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام علی عباس صاحب، اور ناظرین میں آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ علی عباس صاحب، اس وقت میں پورا اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ سورب کمار شاہی صاحب موجود ہیں جو ایران کے انتخابات کے سلسلے میں ایران تشریف لائے ہیں اور یہاں اس کی کوریج کے لیے ایران تشریف لائے ہیں، تو ان سے ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ بہرحال یہاں پہ وہ موجود ہیں اس وقت، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
سلام،
خیریت ہے؟ ہم
بالکل
ایران کے الیکشنز اس وقت ہو رہے ہیں، और बहुत ही आपने देखा है, बहुत ही जोश और जज्बा लोगों में पाया जा रहा है। अभी एक मज़ेदार सा वाकया भी पेश आया है कि एक दूल्हा दुल्हन यहाँ पर आए हैं वोटिंग के लिए अपनी शादी के प्रोग्राम से पहले। तो क्या क्या चीज़ है ईरान के इलेक्शन में कि ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ?
आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमेशा ये दिखाना चाहती हैं ऑडियंस को कि देखें ये सिस्टम जो है इसमें लोगों का एतमाद नहीं है और लोग जो है वो वोट करना नहीं चाहते। पर आज सुबह से कम 10-12 इलाके गया होऊंगा, आप कह लें इमाम हुसैन स्क्वायर गया, उसके बाद हफ्ते तीर गया, तजरीश गया, मतलब आप कह लें नॉर्थ साउथ ईस्ट में हर तरफ गया हूं। और जो लंबी लाइन सुबह से देख रहा हूं 8:30-9 बजे से लंबी लाइनें लगी हुई और अभी तक ख़त्म नहीं हुई, सामने आप भीड़ देख ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये जवाब है, एक मुंहतोड़ जवाब जो है ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को है कि लोग एतमाद नहीं करते। अगर एतमाद नहीं करते तो फिर इतनी तादाद में वोट देने आते क्यों हैं? और आप देखें अभी लंबी लाइन लगी हुई, मुझे नहीं लगता कि रात 11 बजे तक भी ये लाइनें ख़त्म होगी, क्योंकि जितनी लंबी लाइन मैं सड़कों पर देख रहा हूँ और ये हर इलाके में है, चाहे वो नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए, मैं अभी सुबह से घूम रहा था चारों तरफ और ये इतनी लंबी, इतने बड़े तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये इतना करारा जवाब है, ये इतना मुंहतोड़ जवाब है कि मुझे नहीं लगता कि अब इसमें इससे वो क्या निकालेंगे, अब इसका क्या जवाब वो देंगे।
आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ मीडियाज में, और यानी जो मगरबी मीडिया जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि लोगों के असली नुमाइंदे इस इलेक्शन में मौजूद नहीं है, उनके लिए आपके ख्याल में क्या जवाब देना चाहिए?
देखें ना, जहां हम बैठे हुए हैं ये नॉर्दर्न तेहरान का इलाका है और उनके हिसाब से जो वेस्टर्न मीडिया है उनके हिसाब से जो नुमाइंदे जो वो कहते हैं वो इस इलाके में रहते हैं, यहाँ के लोग उनको वोट करना चाहते हैं, तो फिर ये लंबी लाइन कहाँ से आई हुई है? ये किसी और इलाके से तो आए नहीं, ये तो यहीं के लोग हैं। और इतनी लंबी लाइन मैं देख रहा हूँ और आप देखें सड़क तक जाम लगी हुई है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये कहना कि जो उनके असली नुमाइंदे ने आप अच्छा असली नुमाइंदे उन्हें कैसे पता असली नुमाइंदे हैं? नुमाइंदगी तो तब पता चलती है जब वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और आपको वोट मिलता है तब आप नुमाइंदे कहलाते हैं। तो जो असली नुमाइंदे हैं ये तो वोट इलेक्शन करेगा, आप इलेक्शन में आए इलेक्शन लड़े सबके लिए छूट है, अगर आप इलेक्शन में जीतते हैं तो आप नुमाइंदे हैं, नहीं जीतते नुमाइंदे नहीं हैं। तो ये कहना कि जो असल नुमाइंदे हैं ये हमें समझ में नहीं आता है कि असल नुमाइंदे क्या होता है। अगर असल नुमाइंदा है तो इधर दिखना चाहिए, यहां पर उसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। जो लंबी लाइन अगर ये नॉर्दर्न तेहरान का ये आप मैं हाल बताऊं, सदर्न तेहरान आप जाके देख लें चारों तरफ लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और मैं बताऊं मैं पिछले इंतखाबात में भी इधर था, पिछले इंतखाबात के मुकाबले ज़्यादा लोग निकल के आए हैं। मैं अगर मैं अपना कंपैरिजन बताऊं 4 साल पहले का और आज का, तो मैं बहुत ज़्यादा लोग देख रहा हूं कि जो सड़क पे निकल के आए हुए हैं। तो ये जो सारी जो जिसको कहते हैं ना साइओप्स हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, ये इनका चलता रहता है, वो इसी तरह से इस तरह की बातें करते हैं ताकि लोग जो हैं वो उनका एतमाद इस पर से हटे। पर जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेशन की है तो जो इसमें से जीत के आए नुमाइंदा वो है, नुमाइंदा वो नहीं है जो बाहर बैठ के और वहाँ से कुछ चीज़ों के और आप यहाँ पे जो कुछ इस तरह की घटनाएं हैं उसको करवाने की कोशिश करता है, वो नुमाइंदा नहीं है। नुमाइंदा वो है जिसमें ये हिम्मत है कि इलेक्शन लड़े और जो वोट आए उसको तस्लीम करे।
बिल्कुल, मैं भी आपके साथ मुत्तफिक हूँ इस मामले में। और एक चीज़ बस ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, इतनी कसीर तादाद में आपने खुद देखा है यहाँ पर, एक हिंदुस्तानी रिपोर्टर की हैसियत से आपने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में लोग आए हैं, तो उसका ईरान के ऊपर यानी ईरान के अंदरूनी जो ये सियासी सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, परसों मैं तकरीर सुन रहा था रहबर की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कही क्योंकि परसों तक लोगों ने विड्रॉ नहीं किया था तो 8 कैंडिडेट थे, तो उन्होंने कही कि इन 8 कैंडिडेट्स में से आप किसे भी वोट देते हैं तो इस्लामी जो सिस्टम है उसको वोट है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, कौन जीतता है या कौन हारता है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इतने लोग बाहर निकल के आए, यानी एक सिस्टम जो है वो फ्लोरिश कर रहा है, स्ट्रांग है, इसकी जड़ें जो है बिल्कुल मजबूत है। आज मैं सुबह कुछ यंग लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, 21, 22, 18, 19 टाइप जो उम्र के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मेल फीमेल तमाम, कि मैं चाह रहा था कि उनका क्या, क्योंकि आगे का फ्यूचर मुल्क क्या वो हैं। और उन्होंने जो ट्रस्ट दिखाया है सिस्टम पे और जो जितनी बड़ी तादाद में वो निकल के आए हैं, ये तो बिल्कुल अब इसके बाद कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए लोगों के दिमाग में कि ये क्या चल रहा है। तो जो रहबर ने कहा कि जीतना हारना यहाँ मकसद नहीं है, यहाँ मकसद ये है कि पार्टिसिपेशन। और आप देखें कोई इसमें से जीते, ये 6 कैंडिडेट बच गए हैं, इसमें से कोई जीत के आए, जीत जो है वो ईरान की है। और लोगों को अब ये समझना चाहिए कि ये मुत्तहिद हैं, انٹرنل ڈیفرنسز ڈیموکریسی کا پارٹ ہے, دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, ڈیموکریسی میں انٹرنل ڈیفرنسز ہوتے ہیں, اگر نہیں ہوگی تو ڈیموکریسی وائبرنٹ نہیں ہوگی. یہ وائبرنٹ ڈیموکریسی کا ایک آپ کہیں نظریہ ہے, ایک نمونہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنل ڈیفرنسز رہتے ہیں اور ان کو ایک ساتھ لے کے ایک جوائنٹ پوسچر جو یہ پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے, وہی سب سے بڑی جیت ہے.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا سورب کمار شاہی صاحب. ناظرین آپ لوگوں نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. علی عباس صاحب اگر کوئی اور سوال ہو تو میں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور
حسن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. حسن ایک سوال کرنا چاہوں گا, یہ کہ جو قانونی مدت تھی وہ 6 بجے ختم ہو گئی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی موجود ہیں, جیسا کہ سورب کمار نے کہا کہ شاید 10-11 بجے تک یہ سلسلہ چلتا رہے اتنی بڑی تعداد دیکھنے بعد, تو کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے قانونی مدت بڑھانے کے سلسلے میں کوئی بیان اب تک آیا ہے اور آنے کی امید ہے مزید؟
ہاں بالکل, کیونکہ جو تعداد ہم نے دیکھی ہے, یعنی اس وقت ہم لوگ کافی بھیڑ بھاڑ سے آ رہے ہیں, تہران میں بہت زیادہ بھیڑ ہے عام دنوں کے مقابلے میں, ٹریفک زیادہ ہو گئی ہے اس کی وجہ سے کہ لوگوں کی بہت کثیر تعداد آ کے شریک ہو رہی ہے انتخابات میں یہاں پر, اور امید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے 12 بجے تک بھی جو یعنی قانونی وقت ہے اس کو بڑھا دیا جائے. تو میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.
بہت شکریہ, میں انتظار کروں گا انشاءاللہ. ہم سورب کمار صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین یہ سورب کمار صاحب تھے جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے, سینئر اور صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ہیں اور الیکشن کو کوریج دینے کے لیے آئے تھے, ان کے خیالات سے آپ نے استفادہ کیا. چلتے ہیں اس وقت دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں قمر آغا صاحب. قمر آغا صاحب آپ نے بھی سورب کمار صاحب کی گفتگو سنی اور ساتھ ہی ساتھ جو جھلکیاں ہیں وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ نے انتخابات قریب آنے سے قبل چند روز قبل مزید پابندیاں عائد کی تھی اور کھلے عام انہوں نے انتہائی جس کو کہیں ڈھٹائی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس لیے یہ پابندی عائد کریں تاکہ عوام کو سسٹم یا نظام سے دور کر سکیں, عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ کر سکیں. تو آج جو عوام کی یہ موجودگی ہے میدان عمل میں, اس کو آپ امریکی پابندیوں کا کس طرح سے جواب کہیں گے؟
دیکھیے, یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی, یہ ایک بہت منہ توڑ جواب ہے پورے مغربی دیشوں کو جو کہ یہ چلا رہے تھے بہت دنوں سے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پہ لا رول آف دا لا نہیں چل رہا, اس طرح کی بہت سی باتیں تھیں جس کی بات کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا جواب ہے. الیکشن ہوا, الیکشن جس وقت میں جس ایسے وقت میں ہو رہا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنی بھی بڑی طاقت ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہیں, نہ ایران کو سمجھ پا رہی ہیں, نہ اس بدلتے ہوئے زمانے کو سمجھ پا رہی ہیں. ان کی یہاں اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے اور یہ چاہتے ہیں کسی بھی صورت سے اس کرائسس کو دور کرنے کے لیے تیل کے اوپر قبضہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی کے لیے انہیں نے اتنی جنگیں بھی لڑی وہاں عراق میں اور پھر اس کے بعد افغانستان میں اور دوسری جگہ, لیکن اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دنیا بہت بدل چکی ہے, بدل چکی ہے اور یہ 21st century جو ہے, یہ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی رائز ہے وہ ڈیولپنگ نیشن کا ہے, ایران کا, جس میں ایک بہت بڑا رول ہے. اگر ایران ترقی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں سینٹرل ایشیا, ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا تینوں کے اوپر, اس لیے کہ ایران جو ہے یہ گیٹ وے ہے تینوں ریجنز کا, یہیں سے آپ سینٹرل ایشیا جا سکتے ہیں اور یہی گیٹ وے ہے ویسٹ ایشیا کا, خاص طور سے ہم لوگ کے لیے اور ادھر سے آنے والوں کے لیے بھی. تو یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ کنٹری ہے جس کے اوپر وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی سرکار رہے جو کہ خود مختار ہو, جو کہ اپنے فیصلے خود کرے اور جو چاہتی ہو کہ تیل کے اوپر اس کا, وہاں کے لوگوں کا, وہاں کے عوام کا, اس پورے خطے کے عوام کا اثر ہونا چاہیے, وہ طے کریں کہ تیل کی قیمت کیا ہونی چاہیے, وہ طے کریں کہ اس کا پروڈکشن کیا ہونا چاہیے. یہ باتیں جو ہیں یہ امریکہ کو بالکل ناقابل برداشت ہیں.
بہت شکریہ قمر آغا صاحب, وقت ہمارے پاس چونکہ بہت ہی کم ہے,
سمجھتا کہ کوئی تھریٹ یا اس قسم کی
جی وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہے, میں پھر آؤں گا آپ کی خدمت میں اور کچھ موضوعات زیادہ ہیں اور مختلف ہیں. ناظرین اس وقت ایک اور صدارتی امیدوار جناب حسن روحانی صاحب کی ہم بایوگرافی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر رہتے. لیجیے ملاحظہ فرمائیے.
ڈاکٹر حسن روحانی ڈاکٹر حسن روحانی 13 نومبر 1948 کو صوبہ سمنان کے شہر سرخے کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے صوبہ سمنان کے دینی مدارس بورڈ کے تحت 1960 میں مذہبی تعلیم کا آغاز کیا اور محض ایک سال کے بعد اعلیٰ مذہبی تعلیم کے لیے مقدس شہر قم آ گئے۔ 1969 میں انہوں نے تہران یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 3 سال کے بعد ایل ایل بی کی سند حاصل کی۔ انہوں نے قانون میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور گلاسگو کی کیلیڈونین یونیورسٹی سے ایل ایل ایم اور پی ایچ ڈی کیا۔ ڈاکٹر حسن روحانی اس وقت سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے ہیں۔ وہ ایکسپیڈینسی کونسل اور ایکسپرٹ اسمبلی کے بھی رکن ہیں۔ ڈاکٹر حسن روحانی ایکسپیڈینسی کونسل کے سینٹر فار اسٹریٹجک ریسرچ کے ڈائریکٹر کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایام جوانی میں ہی شاہی حکومت کے خلاف جدوجہد میں حصہ لے کر اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ بانی انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب 1979 میں اپنی جلا وطنی کے بعد ایران تشریف لائے تو حسن روحانی اس وقت یورپ میں سیاسی طور پر سرگرم کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ یورپ میں مقیم ایرانی طلباء کے ساتھ سوال و جواب کے پروگرام کیا کرتے تھے۔ 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ڈاکٹر حسن روحانی پارلیمنٹ کے رکن بنے اور سن 2000 تک مسلسل 5 بار اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے۔ وہ پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر یا دفاعی اور خارجہ امور سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ جیسے اہم عہدوں پر رہے۔ عراق کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے دوران وہ 1980 سے 1988 تک اعلیٰ دفاعی کونسل کے رکن، ایئر ڈیفنس کمانڈر اور آرم فورسز کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف رہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی تشکیل کے بعد انہیں اس کونسل میں قائد انقلاب اسلامی نے اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ وہ 16 سال تک یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی 1989 سے 1997 یعنی ہاشمی رفسنجانی کے دور صدارت سے لے کر سید محمد خاتمی کے دور صدارت تک سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری رہے۔ وہ 1981 سے ایکسپیڈینسی کونسل کے رکن چلے آ رہے ہیں۔ حسن روحانی روانی کے ساتھ انگریزی، عربی اور فارسی بولتے ہیں اور انہوں نے اب تک 100 سے زائد کتابیں اور مقالے تحریر کی ہیں جبکہ 700 سے زیادہ ریسرچ پیپرز میں حصہ لیا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے جناب حسن روحانی صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کی، یہ بھی ایک صدارتی امیدوار ہیں۔ بہرحال ہم اپنے مہمان جو اسٹوڈیو موجود ہیں جناب مہرداد بدر پاش صاحب کی خدمت میں ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں تہران سے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کسی بھی جمہوری عمل میں عوام کی زیادہ سے زیادہ شرکت ایک اچھا عمل کہا جاتا ہے، تو پھر امریکہ اور مغربی ممالک کیوں سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ ایران کے عوام انتخابات میں شرکت نہ کریں یا پولنگ کے عمل میں حصہ نہ لیں؟
اونا میگن که حالا رسانه‌ای که راه اندازی کردن کلی
ان کا جو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے،
بیشتر تاثیر بذاره انہوں بدن ما یارانه مستقیم بدیم به مردم،
ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ سبسیڈی جو ہے وہ جو اس پر خرچ کر رہے تھے، جو انہوں نے ایران کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے جتنی رقم خرچ کی، اگر وہ ملت ہم کو دے دیتے تو ہم شاید ایران کو عوام کو دے تو زیادہ اچھا اثر پڑتا۔ لیکن بہرحال یہ ایک جوک ہے، لیکن بہرحال ان کا جو کہنا یہ ہے کہ یہ تو ہے نہیں کہ جو ایران کے اندر موجود ہیں لوگ انہی کو تو رائے دیں گے کہ جو ایران کے اصل عوام کے حقیقی نمائندے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اوباما کے لوگوں کو جا کے رائے نہیں دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے۔ امریکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو دو ہی پارٹیاں ہیں، اور یا ایک اس پارٹی سے ہو یا اس پارٹی سے ہو، لوگ اسی کو ووٹ دینے پر مجبور ہیں۔ اور کوئی بھی جو ان انتخابات میں حصہ لینے کا خواہش مند ہے وہ یا انہیں دو پارٹیوں سے وابستہ ہو اور ان کے جو معاملات کو پابندی کا عہد کرے، تب کہیں جا کر وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ لہذا میں اب ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی امریکہ میں کوئی اگر ایسا شخص جو کسی بھی ڈیموکریٹک یا ریپبلکن سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ ایران کے انتخابات امریکہ کے انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے؟
بہت معذرت چاہتا ہوں بدر پاش صاحب، اس وقت برقرار ہوا ہے حسن سے۔ حسن، السلام علیکم، ایک بار پھر خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں آپ کے۔ آپ بتائیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے جہاں پر آپ موجود ہیں؟
اس وقت ہم حسینی ارشاد شمالی تہران میں ہیں اور یہاں پر ایک بہت ہی یعنی مرکزی پولنگ اسٹیشنز میں اس کا شمار ہے اور اس سے پہلے بھی میں یہ چیز آپ کی خدمت میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں. یعنی جو چیز دیکھی گئی صبح سے لے کر 6 بجے تک وہ ایک طرف تھی اور 6 بجے سے لے کر اس کے بعد تک یعنی بہت ہی عظیم یہ مجمع بڑھ گیا ہے اس میں, جہاں پر چھوٹے چھوٹے پولنگ اسٹیشنز جو یعنی مختلف اسکولوں میں, مختلف مساجد میں, اور یہ بھی نہیں مرکزی مساجد میں بلکہ چھوٹی مساجد میں جہاں پر الیکشن معاف کی جگہ پولنگ اسٹیشنز تھے وہ اس وقت بالکل بھرے ہوئے ہیں اور بہت ہی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں ہر طرف. اور یعنی یقیناً یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ریکارڈ پچھلی دفعہ کا بھی یعنی جو ٹرن آؤٹ تھا پچھلی دفعہ وہ ٹوٹ جائے گا. اور اس کے علاوہ مختلف لوگوں سے جو یہاں پر بات ہو رہی ہے سب بہت زیادہ متاثر ہیں اس چیز سے کہ یعنی بہت مغربی میڈیا جو ہے وہ اس بات کو یعنی کافی حد تک ایران کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ایران کو سپورٹ حاصل نہیں ہے, ایران کی پوری حکومتی سسٹم کو سپورٹ حاصل نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ جو عوام یہاں پر حاضر ہوئے ہیں بیلٹس پر اس چیز کو ثابت کر دیا ہے کہ ان کی بات یقیناً بالکل جھوٹ ہے.
حسن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا,
جتنے لوگ یہاں پر
حسن میں جہاں پوچھنا چاہوں گا جہاں آپ ہیں یا جہاں جہاں آپ گئے, آپ کی جو ویسٹرن میڈیا کے نمائندے ہیں کسی سے بات ہوئی, ان کے کچھ تاثرات آپ کو ملے یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہو سکا کہ ان کا کیا کہنا رہا آج کے بارے میں؟
بالکل دیکھیے بیرونی میڈیا دو پہلو سے اس کو دیکھ رہا ہے, بعض جو ہیں وہ جو تعداد یہاں پر لوگوں کی آئی ہے ان کو دیکھ رہی ہے اور وہ اس بات کی طرف یعنی اس پر روشنی بھی ڈال رہے ہیں, لیکن بعض مغربی میڈیا جو ہیں وہ اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ اتنے لوگ آئے ہیں وہ زیادہ تر اس بات پر تاکید کر رہے ہیں کہ یہ جو نمائندے اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سسٹم کے کچھ نمائندے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ خود کو عوامی نمائندہ دکھائیں, حالانکہ یہ چیز بالکل نہیں ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں ٹرن آؤٹ اور اتنی بڑی تعداد میں شرکت بالکل اس بات کے خلاف ہے. اور یہاں پر میری ایک دو لوگوں سے جاپان کے نمائندے سے این ایچ کے نمائندے سے جو بات چیت ہوئی تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی اچھی بات کہی, وہ یہ کہ ایرانی قوم ہو سکتا ہے کہ باہر اس کو چھپانے کی کوشش کریں لیکن اس کے اثرات یقیناً جن لوگوں تک پہنچنے چاہیے یعنی مغربی سربراہ جو ہیں ان تک پہنچ جائیں گے.
جی حسن کیا خیال ہے کہ یہ سلسلہ پولنگ کا کب تک چلتا رہے گا؟
میرے خیال میں جو چیز یہاں پر مجمع جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اندر خواتین اور مردوں کا دونوں کا بہت ہی بڑی تعداد میں جو شریک ہوئے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 12 بجے تک اس کو بڑھا دیا جائے. پچھلی دفعہ جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے اس میں اس یعنی چیز کو دیکھا گیا تھا کہ حتیٰ 12 بجے کے بعد بہت سارے لوگ جو آئے تھے ان کو یعنی پولنگ اسٹیشنز کے اندر بلا لیا گیا اور ان سے ووٹنگ پوری طرح سے جب ہو گئی ان کی تب جا کے ووٹنگ کا سلسلہ ختم ہوا, یعنی حتیٰ 12 بجے کے بعد.
کہ وہاں پر موجود نوجوانوں سے جوانوں سے یا جو پہلی بار ووٹ دینے نکلے ہیں یا جو بیچارے سیدھے سیدھا لوگ ہیں مختلف طبقے کے لوگوں سے جو آپ کی باتیں ہوئیں ان کے جوش و جذبے, ان کے خیالات, تاثرات کیا تھے؟
1,600,000 نوجوان سب سے پہلی دفعہ وہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 ملین یہاں پر یعنی جو تعداد ہے ووٹ دینے والوں کی 50 ملین ہے, ان میں سے 1,600,000 پہلی دفعہ دے رہے ہیں. جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں بہت ہی عجیب جوش و جذبہ پایا جا رہا تھا. جیسا کہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا اسی وقت یعنی آج سے تقریباً 10 منٹ پہلے یہاں پر ایک دلہا دلہن آئے تھے, یعنی وہ اپنی زندگی کا شروع ایک انتخاب کے ذریعے کر رہے ہیں اور انتخابات کے ذریعے کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ کس حد تک ان کے لیے یہ چیز اہم ہے. اور یعنی یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے, صبح کو یہاں پر ایک بہت ہی بڑی ٹیم آئی تھی مختلف نوجوان کھلاڑیوں کی جو یعنی کافی معذور بھی تھے, تو اس میں جو ہے ان میں بھی وہی جوش و جذبہ تھا جو ایک بالکل سالم اور تندرست انسان میں.
بہت شکریہ, کوئی سوال ہو تو اچھی معلومات دینے کا بہت بہت شکریہ, ہم آپ سے فی الحال رخصت ہوتے ہیں. بدر پاشی صاحب میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ اپنا سلسلے گفتگو جاری رکھیں, اور میں یہی پوچھا تھا کہ کیوں مغربی ممالک یہ کوشش کرتے رہے کہ ایران کے عوام انتخابات میں حصہ نہ لیں.
بعد از یه جایی به بعد غرب میاد مقایسه میکنه میگه در ایران مشکلاتی وجود داره.
بهرحال یک دفعه هم پر دیکھتے ہیں کہ وہ ایران کے اندر مشکلات ہیں، لہذا اب ہم کو انتخابات میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال دنیا میں کہاں مشکلات نہیں ہیں، دنیا میں بہرحال مشکلات ہیں اور مشکلات کو ہم بہرحال حل کر سکتے ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں. بہرحال اب ان مشکلات کو کیسے دیکھیں، یہ کون سا طریقہ ہے موازنے کا ان مشکلات کو؟ وہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں پر بے روزگاری کی شرح 40% تک پہنچ گئی ہے، ہاں، جبکہ ایران میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 40% تک بے روزگاری کی شرح رہی ہو. وہ جو ممالک جو کہتے ہیں کہ ہمارے ان کی جو ہے وہ درآمد خالص جو ہے وہ ہمارے سے 3 برابر ہے، اور ان کے ہاں جو ہے وہ 40% جو ہے بے روزگاری کی شرح ہے. واقعا یہ کون سا موازنہ ہے کہ واقعا یورپی یونین نے کیا ان کی مدد کی کہ آج جو ہے بہت سارے ممالک یورپی یونین سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں اور بہت سارے ممالک جو ہے وہ مشترک. واقعا یہ ایک عجیب ہے کہ پہلے یورپی یونین بنی اور اس کے بعد اب ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے.
امریکا در یک قاره دور افتاده،
ایک سات سمندر پار سے آتا ہے اور ہمارے ہمسایہ ملکوں پر حملہ کرتا ہے. یہ حربے ہیں یا دوسرے طریقوں سے، مثلا یہ کہ مثلا ہزاروں ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ شروع کر کیے جاتے ہیں اور تاکہ دنیا کو اپنے قبضے میں کیا جائے. بہرحال ہمیں تو معلوم ہے کہ ہم نے ہمارے مجاہدین کی کمی نہیں ہے اور ہم نے 8 سالہ جنگ میں ثابت کیا ہے. اب لہذا انہوں نے ہمارے خلاف ذرائع ابلاغ شروع کیے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ وہ ایران کے اطراف میں جو ہے وہ فارسی زبان کے نیوز چینل شروع کرتے ہیں، وہ ہمارے نشریات کے اوپر پابندیاں لگواتے ہیں ان کو پیسے دے کے. امریکہ کی جو ناخالص آمدنی ہے اس کے اندر آبادی کے لحاظ سے کیا تناسب ہے؟ امریکہ نے یورپی ملکوں کو کیا فائدہ پہنچایا سوائے اس کے کہ اس نے اپنا فائدہ اٹھایا ہے؟ امریکہ نے چلی کی کیا مدد کی ہے جس پر اس نے حملہ کیا تھا؟ اس نے میکسیکو کی کیا مدد کی ہے
چند ہزار کلومتر مرز مشترک،
جبکہ جس کے ساتھ اس کی کئی ہزار کلومیٹر کی سرحدیں ہیں.
وینزویلا مشکل سیاسی داره.
بہرحال چلیے وینزویلا کے ساتھ اس کے سیاسی مشکلات ہیں. اس نے ارجنٹائن کی کیا مدد کی ہے؟ اور ہم کو یاد ہے کہ اس کے دیکھا کہ وہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہو گئے.
کمکی به کشور عربستان
کیا؟ امریکہ نے سعودی عرب کی کیا مملکت کی جو اس کا ہم اتحادی ہے،
عربستان کی 23-24 میلیون
جو جس کی 24 ملین 1/3 آبادی ایران کے برابر ہے، اس کی جو آمدنی تیل کی ہے وہ ہمارے ملک سے کئی گنا زیادہ ہے.
عربستان استفادہ
اس نے کیا اس کی مدد کی ہے سوائے اس کے کہ اس نے امریکہ سے سعودی عرب سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے تیل کی دولت سے اپنے پاس لے گیا ہے اور اس کو استفادہ کیا ہے اور اس نے سیکیورٹی معاہدہ کی اور تمام اس کے تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اس نے لبنان کی کیا مدد کی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے تجربات، ایک دو نہیں لا تعداد تجربات ہمارے سامنے ہیں ان ممالک نے کہ جو یہ سمجھتے کہ امریکہ ان کے لیے کڑتا ہے یا امریکہ ان کی مدد کرے گا، اس نے کوئی مدد نہیں کیا اور ان کی صورتحال بد سے بدتر ہوئی ہے. ہم ایک بار پھر اس جانب جا رہے ہیں کہ دنیا ایک بار پھر دو قطبی بن رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب شوروی یا روس ٹوٹا تھا تو اس کے بعد یہ دنیا ایک قطبی ہو گئی تھی، لیکن اور اب آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں. اس وقت ایران کے انتخابات بہت اہم ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے آپ ذرائع ابلاغ کو کھول کے دیکھ لیجئے، ایران کے انتخابات کی بات ہو رہی ہے. آپ واقعا دیکھیے کہ ہم خود امریکہ کے ذرائع ابلاغ کو دیکھ لیجیے کہ کس حد تک وہ ایران کے انتخابات پر توجہ ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے قوموں کی آزادی کو چھیننا, ان پر لشکر کشی کرنا اور قوموں کی تحقیر کرنے کا دور گزر چکا ہے. حقیقت یہ کہ امریکہ ایران میں ان تمام حربوں میں کامیاب نہیں ہو سکا.
بہت شکریہ بزر پاش صاحب, ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. ناظرین, ہمارے ساتھ یہاں ایک اور صدارتی امیدوار جناب محمد غرضی کے بارے میں معلومات اکٹھا کی, ملاحظہ فرمائیے, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سید محمد غرضی, سید محمد غرضی مرکزی ایران کے شہر اصفہان میں 1940 عیسوی میں پیدا ہوئے. ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد انہوں نے تہران یونیورسٹی میں داخلہ لیا, جہاں سے انہوں نے ایم ایس سی الیکٹرانکس کی ڈگری حاصل کی. 1967 میں وہ فرانس چلے گئے, جہاں انہوں نے پاور ٹرانسمیشن اور پاور ڈسٹریبیوشن میں ٹریننگ کورس مکمل کیے اور وطن واپس آ گئے. 4 سال کے بعد انہیں شاہی حکومت کے خلاف سرگرمیوں کے الزام میں تہران سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ 3 سال تک جیل میں رہے. جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا. وہ 1976 میں سیاسی سرگرمیوں کی غرض سے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف گئے, جہاں اس وقت اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیرس سے تہران واپس آنے والے لوگوں میں سید محمد غرضی بھی شامل تھے. 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید محمد غرضی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مختلف عہدوں پر رہے. انہوں نے مغربی ایران کے صوبے کردستان اور جنوب مغربی ایران کے صوبے خوزستان کے گورنر کے فرائض بھی انجام دیے. 1981 میں انہیں وزیر پیٹرولیم بنایا گیا اور وہ 4 سال تک اس عہدے پر فائز رہے. اس کے بعد وہ وزیر پوسٹ ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون بنے اور 1997 تک اس عہدے پر رہے. محمد غرضی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بننے والی پہلی اسمبلی کے رکن بھی رہے.
جی, ایک بار پھر چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور ممتاز تجزیہ نگار و صحافی جناب قمر آغا صاحب. قمر آغا صاحب, جس طرح کی اطلاعات اور اشارے مل رہے ہیں اور رجحانات سامنے آ رہے ہیں, اس سے ایسا لگتا ہے ایک 70 سے 80 اور 85 یا شاید اس سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ رہے گا الیکشن میں, اور رات 11-12 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, جو کہ قانونی مدت پورا ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن اپنے صوابدیدی اختیارات کی بنیاد پر بڑھاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل کے بعد ایران کی پوزیشن عالمی سطح پر کیا ہوگی اور مغربی ملکوں کا موقف کیا ہوگا؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا اس الیکشن کو دیکھ رہی ہے, ہر طرف اس کی کوریج ہو رہی ہے. کچھ لوگ اس کے فیور میں ہیں, کچھ لوگ اس کے خلاف, جیسے کہ مغربی دیش ہیں, جس طریقے سے وہ اس میں غلطیاں نکال رہے ہیں, فالٹ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الگ الگ نظریے سے دیکھے جا رہے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب کی نظر اس الیکشن پہ لگی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مغربی دیشوں کا ہے تو ان کے تو اسٹینڈ بالکل کلیئر ہے, ہم لوگ سب صاف جانتے ہیں کہ وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جس جو ان کے مقصد ہیں, مقاصد ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں, اس کی وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے اس لیے کہ جنرلی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں 50 اور 55% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑتے کسی بھی ملک میں, بہت سے بہت ہوتا ہے تو 60% کی پولنگ بہت بڑی پولنگ سمجھی جاتی ہے. یہ 80% ووٹنگ ہونے کے مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کافی مغربی دیشوں کے لیے غصہ تھا, جس کی وجہ سے یہ نکل کے آ رہے ہیں باہر اور اپنے ووٹ ڈال رہے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو کہ ہم میں اتحاد ہے, ہم لوگ ایک ہیں, ہمارا ایک اپنا جو پروگرام ہے, جو پلان ہے ایران, اس پہ آگے بڑھے گا اور اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا ڈیمونسٹریشن ہے جو ایران کی عوام نے دکھایا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پوری دنیا اور خاص طور سے مغربی دیش کو بھی میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایران ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے اندر ان کی جو پالیسیز ہیں جو اس کو کمزور کرنے کی یا اس کو جس طریقے سے سینکشنز لگا کے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی وہ نہیں چلیں گی, بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر اب مغربی دیش ایران کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کا جو رائٹ فل پلیس ہے, میں سمجھتا ہوں جو صحیح اس کی جو جگہ ہے مغربی ایشیا میں یا سینٹرل ایشیا میں, ان دونوں جگہوں میں وہ اس کو جگہ ملنی چاہیے, وہ ایک بڑا رول پلے کرے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ اکرم آغا صاحب, بہت
شکریہ. اس پورے خطے میں جہاں پہ امن و شانتی برقرار ہے, اور یہ امن و شانتی وہ دوسری ملکوں میں بھی پہنچا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے جو اس پچھلے کچھ وقفے میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ڈیولپمنٹ کیا ہے وہ ایک
بہت شکریہ, بہت شکریہ اکرم آغا صاحب, بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے, وقت ہمارا بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. بدر پاش صاحب, ہمارے پاس 3 منٹ کا وقت ہے اور 2 سوال کیا میں آپ سے کر سکتا ہوں, مختصر جواب چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایران کے عوام کو آئندہ صدر سے کیا توقع ہے؟
مردم یہ بخش از توقعشون خوب در صحنه بین الملل مشخصه.
بین الاقوامی حوالے سے تو ملت ایران کی توقعات پوری طرح سے واضح ہیں, اور کہ وہ ایران کے برحق موقف کا اور اصولی موقف کا دفاع کرے. بہرحال سب سے اہم معاملہ شاید ہمارا اقتصادی معاملہ ہو. بہرحال لوگوں کو کچھ نہ کچھ اقتصادی مشکلات ہیں جن میں افراط زر ہے اور مختلف مالی اور فائنینسنگ پروگرام ہے. بہرحال آئندہ آنے والے صدر کو کافی حد تک توجہ ان معاملات پر زیادہ توجہ دینی ہوگی. بہرحال مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سارا کام اس حوالے سے کیا گیا ہے, لیکن ہمیں اور بھی اس جانب قدم اٹھانے ہیں. ایک جو پروجیکٹ ہم نے سبسڈی کو با مقصد بنانے کا پروگرام شروع کیا ہے, اس کے لیے اس میں اس کے تحت جو ہے وہ مالیاتی نظام کی اصلاح کرنا ہے, اور واقعا ہمارے جو ہے پیٹرولیم کی جو آمدنی ہے اس پر ہمیں انحصار کم سے کم کرنا ہے معیشت کا. تو لہذا نئے صدر کو آنے
ایک سوال اور آخری سوال وہ یہ کہ بعض مغربی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بعض ذرائع غربی معاملے میں ایران عقب نشینی اختیار کر لے گا, اگر فلاں رہے گا تو سخت گیری کا مظاہرہ کرے گا. آئندہ جو صدر منتخب ہو کر آئے گا, ایٹمی تعلق سے جو پورا ہم نے آپ کا ایٹمی حق ہے اس کا کیا نظریہ ہوگا؟
بآخر ان کا دل اسی بات پر خوش ہے کہ وہ جناب ایسے ہی کام کرتے رہیں گے. انہوں نے صرف پروپیگنڈا مشینریوں کے ذریعے کام کرنا شروع کیا ہے. ایران کے جو پالیسیز ہیں وہ پوری طرح سے مستحکم ہیں, ان میں کسی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ میں کہوں گا کہ ان کے درمیان اختلاف رائے ہے مختلف معاملات پر, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی مجموعی پالیسیوں کے حوالے سے ان کے اندر کوئی اختلاف ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس سے کون گریز کر سکتا ہے کہ اقتصادی معاملات کو حل کرنا ہے یا ملک کے مالیاتی نظام کی اصلاح کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ دوسری چیز میں جو ہم اس پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج صدارتی انتخابات کے ساتھ ساتھ بلدیاتی انتخابات بھی ہو رہے ہیں, اور یہ واقعا یہ تو دنیا ملک کے انتہائی باٹم لائن ہے.
ناظرین, نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ایک بات یہ کہتا چلوں کہ 140 منٹ کا یہ جو انداز جہاں رہا پہلے حصے کا اور یہ دوسرے حصے کا, نشر مقرر کے طور پر کل صبح آپ اسے ملاحظہ فرما سکیں گے. ایران کے عوام نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی اور دشمنوں کو ایک بار پھر ذلیل خوار رسوا اور مایوس کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.